محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. اپنے اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام وہ چاہنے والے جو دنیا سے رخصت ہوئے، علماء اور رفقاء فقہا، سب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بغیر تیاری اور بغیر وسائل کے ارسال نہیں فرمایا، مکمل تیاری کے ساتھ، بے انتہا وسائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. لہذا اگر پروردگار نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو جو کچھ اس کی کامیابی کے لیے ضروری تھا وہ سب خدا نمتار نے اس کو ساتھ ہی دیا بھی ہے. ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، ہدایت ہے یا نہیں ہے. ہماری مشکل شاید اس جگہ پر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک اندرونی جذبہ ہے سب کا کامیاب ہونے کا، سب کے اندر ہے. اور میں مزاحن کہتا ہوں کہ کوئی چور بھی چوری کرنے جاتا ہے تو کامیابی چاہتا ہے، ناکامی نہیں چاہتا. تو چور چوری کرنے نکلا ہے تو کہے گا کہ آج بڑی کامیابی ہونی چاہیے، زبردست قسم کی کوئی چوری کر کے آؤں، وہ بھی چوری کرنے کے لیے بھی کامیابی چاہتا ہے. ہم اور آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں کہ آپ مثلاً تفسیر قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ خدا نمتار کے نزدیک بڑی کامیابی ہو، خدا اس کو قبول کرے انشاءاللہ اور علم نصیب ہو. سب کامیابی چاہتے ہیں، کوئی ناکامی نہیں چاہتا. مشکل ساری یہ ہے کہ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ واقعاً کامیابی ہے یا نہیں ہے، ایک مسئلہ. دوسرا معاملہ یہ کہ اگر یہ کامیابی کو صحیح تشخیص دے دی گئے ہیں کہ بھئی یہ کامیابی ہے، تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اس کو تشخیص دے دیں کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. مثلا فرض فرمائیے کوئی دنیا کے اندر جو مقامات ہیں، جو دنیا کے اندر شہرتیں ہیں، دولت، طاقت ہے، اس کو کامیابی سمجھ رہا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا اس نے ایک طریقہ بھی سوچا ہوا ہے. تو یہاں پہ دو غلطیاں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہو ہی نہیں، کوئی بہت ہی زیادہ ناکارہ چیز ہو جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، یا کامیابی تو ہے لیکن راستہ یہ راستہ نہیں ہے، راستہ کوئی اور راستہ ہے. اگر کوئی حق کو کامیابی سمجھ گیا کہ واقعاً کامیابی، جس کو واقعاً کامیابی کہنا چاہیے تھا، اس کو اس نے پہچان لیا، اب بھی مشکل باقی ہے. فرض فرمائیے میں نے اور آپ نے سنا کہ جناب ایک عارف ہیں آیت اللہ بہجت نام کر کے، ہم اور آپ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے وہ. اب یہ ہے کہ اس شخصیت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیا کیا جائے کہ ایسی شخصیت بنے؟ اولاد کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی نہ صرف کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، بلکہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم چاہتے ہو تمہاری اولاد ایسی ہو، تو ظاہر بہت فخر کریں گے. ابھی کل شاید میں کہیں دیکھ رہا تھا، حسن نصر اللہ کے والد کا انٹرویو دکھا رہے تھے کہ بھائی ان کا انٹرویو تو اب ان کے والد میں کیا خاص بات ہوئی کہ وہ نصر اللہ کے والد ہیں. ان سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نصر اللہ بنے، تو شاید اگر کوئی یہ آپشن دے کہ تین قربان کرو تو چوتھا بنے گا، تو چلو تین قربان کر دے آدمی، چوتھا ہی ایسے بن جائے. کوئی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اپنے بیٹے میں خاص بات کیا دیکھی، انہوں نے بتایا پورا واقعہ کہ اس طرح سے ہوا، اور خواب ہوا تھا جس کے اندر کہا تھا پہلے بیٹے کا نام یہ رکھنا، دوسرے کا نام یہ رکھنا، تیسری بیٹی ہوگی یہ رکھنا، اس پوری تفصیل دی گئی تھی. تو اس میں میں نے عمل کیا اور اس کا نام جو ہے وہ حسن تجویز ہوا تھا کہ ان کا نام حسن ہونا چاہیے، اور مختلف چیزیں بتائیں انہوں نے کہ مثلا اس طرح سے اس کی تربیت ہوئی، جو کچھ بھی تھا. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو، بچہ بھی ایسا ہو، اولاد ایسی ہو جائے، لیکن سوال یہ راستہ کیا ہے. اب اس راستے میں ہمیں پریشانی ہے، اپنے لیے بھی ظاہر ہے ایسے ہی کچھ چاہتے ہیں. اب ہمیں تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ 30-40 سال گزارنے کے بعد کہ ٹھیک ہے بھائی ہم وہ نہیں بن پائیں گے، چلو نہیں بھی بن سکے گرتے پڑتے کہیں تو پہنچیں گے، اس کا راستہ کیا ہے. یہ سب ہم پریشانیوں میں مبتلا ان دو موضوعات میں، حق کیا ہے، کامیابی کیا ہے، دوسرا معاملہ اس کامیابی کا راستہ کیا ہے. اچھا، اس کامیابی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی دعا ایسی پتا ہے جس کو پڑھ لیں تو یہ ہو جائے، کوئی مثلا ایسا کوئی نسخہ پتا چل جائے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی خاص دعا پتا چلی ہو، کوئی خاص سورہ پتا چلی ہو، یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو خاص چیزیں وہ ہوں گی، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو عام چیز تھیں وہ کر لی ہیں، وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے. جو سب کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلے وہاں سے شروع کریں، خاص کو بعد میں چھیڑیں، پہلے وہاں سے شروع کریں. سب کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، یہ پہلی ریکمینڈیشن ہے. اچھا، اب اگر کوئی اس کو ترک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہر روز 500 لوگوں کو صدقہ دیتا ہوں، 600 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں، بھائی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلی ریکمینڈیشن تھی اس پر تو عمل ہو، پہلے بات وہاں سے شروع ہونی ہے. ابھی ماہ رمضان بھی اسی طریقے سے ہے، ماہ رمضان شروع ہوا، ختم ہوا، ہم نے کیا کیا سوچا کہ ہم کیا کیا کریں، مثلا تفسیر قرآن میں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر نسخہ وہیں سے شروع ہوگا کہ وہ جو واجبات ہیں وہ عمل ہو گئے ہیں، اور وہ جو محرمات ہیں، حرام چیزیں، وہ ترک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. یعنی اس بنیادی نسخے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اپنی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. مثلا فرض فرمائے کسی بھی وجہ سے کسی کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، اب وہ میں اس سے کہوں مثلا میرے والدین نعوذ باللہ خوش نہ ہو، میں کسی کے پاس جائے گا مجھے کوئی نسخہ دو، وہ مجھے ایک نسخہ بتائے یہ کرو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب میں نے کیا وہ نہیں ہوا، اب میں اس کے پاس آ کے کہوں گا کہ بھائی تم نے کہا تھا یار ہوگا وہ تو نہیں ہوا، اب میں اس کو ایک اور نسخہ دے دوں، وہ ایک اور نسخہ لے کر جائے، اس پہ بھی عمل کرے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور بار بار آئے نسخے لیتے رہے، میں نسخے دیتا رہا ہوں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہوا ہے؟ بھائی پہلے وہ جو بنیاد ہے وہ تو صحیح کرو یار. آپ شوگر کی دوائی لیے چلے جا رہے ہیں اور فریسکو کی مٹھائی کلو کلو کھا رہے ہیں، شوگر کا اثر کیسے، دوائی کا اثر نہیں ہو سکتا بھائی، اتنی اتنی مٹھائی کھا رہے ہو. ہم لوگ اسی طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ایسا نہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہماری سوسائٹی پہ اثر نہیں پڑ رہا یا ہم لوگوں پہ اثر نہیں، اثر پڑ رہا ہے، وہ بات نہیں بن رہی جہاں ہم لوگوں کا دل بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بات نہیں بن رہی جو ہونی تھی. اچھا، خطرناک یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اب ٹائم بہت کم ہے، اب نہیں لگ رہا کہ بہت ٹائم باقی ہے، اب لگ یوں رہا ہے کہ اب ٹائم کم ہے، جو کرنا ہے جلدی جلدی کرو. ہمارے ایک دوست کراچی میں، بعض اوقات چیزیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے. بار وہ بندہ خدا شاید پتہ نہیں بہت زیادہ گڑ گڑایا کیا ہوا، میں بتا رہا ہوں، ابھی کوئی تفصیلات نہ پوچھے کہ کون ہے کہاں ہے، شاید وہ خود بھی پسند نہیں کریں گے. تو وہ جناب علی وہ بہت زیادہ گڑ گڑائے بندہ خدا کی، وہ خدا ہے مجھے ہدایت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا گھر کا، بھئی کیا ہے؟ کہا وہ میں کچھ سوالات پوچھنا ہے، یہاں پوچھنا ہے. کہا میں آیا ہوں جواب دینے کے لیے، بتاؤ کیا پوچھنا ہے. وہ لے گئے جناب، ان کو بٹھایا، ہم سے سوال وال پوچھے. پوچھا آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا نہیں نہیں پوچھ سکتے. دوبارہ کب آئیں گے؟ کہیں گے جب تم آنا ہوگا تو میں آ جاؤں گا. دو سال تک وہ بندے خدا ایسے ہی آتا رہا، اور کہتے بس آتے تو مجھے سوال پوچھنے، ہاں سوال پوچھنا، آؤ پوچھو. دو سال تک وہ سوال کے جواب دیتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب معاملہ ختم. کہا معاملہ ختم، بس اب رابطہ ٹوٹ گیا. کہنے ہاں جو سکھانا تھا وہ سکھا دیا ہے، جو اتنا سکھایا ہے یہ کافی ہے، اس کے اوپر عمل کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر، یہیں کراچی میں، ہاں یہیں کراچی، یعنی میں جہاں پہ ہوتا ہوں اس کے اعتبار سے خیر، یہ سب ہو سکتا ہے. بس ہم لوگ سوچتے ہیں نجف میں ہوتا ہوگا، یہ قم میں ہوتا ہوگا، یہ وہاں تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. یہ دروازے کہیں کے بھی بند نہیں ہوئے ہوئے، یعنی ایسے نہیں خدا نے تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں. البتہ ظاہر ہے اس بندے خدا نے پہلے وہ جو روٹین کے کھلے ہوئے دروازے تھے ان سب کو کھٹکھٹا لیا ہوگا، اس کے بعد کچھ اور چاہیے ہوگا جس کی خاطر اس نے اونچا مانگا. اب یہ کہ میرے پاس ایک سوال ہے ذہن کے اندر، میں اس کے لیے کہوں امام تشریف لائیں جواب دیں، بھائی وہ توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے امام کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، توضیح المسائل کھولو جواب مل جائے گا. یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے نا. جو وسائل تیار ہیں پہلے وہ جو وسائل تیار ہیں ان سے استفادہ کریں. ہاں فرض کریں کوئی نئی معاملہ حل ہوتا پھر چلو انسان آسمانوں کو بھی کھٹکھٹائے کہ بھائی وہاں سے کوئی چیز مل جائے، ابھی تو معاملہ کچھ اور ہے، ابھی کہیں اور پہ جانا چاہیے. تو پہلے ہمیں جو وسائل دستیاب ہیں، جو معلومات ہمارے پاس ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم خدا نے مطالب سے طلب بھی کریں کہ خدا آگے کی دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم مستعد ہوں اگلے مرحلے کے لیے، ہم تیار ہوں اگلے مرحلے کے لیے، خدا کی ہدایت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. جتنی ہماری تیاری ہوگی اتنی ہمیں ہدایت ملنی ملنی ہے، اور اگر ہم جتنی ہدایت مل رہی تھی اس کے حساب سے طے کر چکے ہیں مراحل کو، تو پھر وہ خدا کا کام ہے کہ باقی کی ہدایت دے، وہ پھر خدا دے دے گا. بس یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں علماء نہیں ہیں، علماء ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، یہ فضول کی بات ہے، ایسا نہیں. یہ خدا کی ہدایت کے نظام پہ الزام لگانا ہے. اگر ہم میں صلاحیت ہوتی تو ہماری ہدایت کے لیے خدا پتہ نہیں کیا کیا دروازے کھول دیتا. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے جو ہمارے پاس چونکہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اس لیے کچھ نہیں ہوا. پھر خدا نے متعال دائر جانتا ہے کہ جس کو ہدایت دینے والے دیے بھی تھے تو اس نے کیا کیا. بہت دفعہ تو وہ لوگ ضائع ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور اگر اس پورے نظام غیبت و ظہور کے اوپر غور کریں تو یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان آئمہ اطہار علیہ السلام کے وجود مقدس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اس وجہ سے غیبت شروع ہو گئی. بس یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اپنے کام کے اوپر بھرپور توجہ فرمائیں، ہم بھی توجہ دیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جو وسائل موجود ہیں، جو مراحل ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور غلط راستوں کی پرواہ، یعنی غلط راستوں کو اپنے ذہن میں مت لے کر آئیں. کوئی شارٹ کٹس مل جائیں یہ سب نہیں ہوتا، یہ راستہ یہی ہے، لمبا ہے لیکن پائیدار ہے، یہی راستہ ہے. اور یہ جو ہم لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ غلط علوم کی طرف جاتے ہیں، غلط علوم اس سینس میں کہ شاید جو مواد ہو وہ صحیح ہو لیکن استعمال غلط ہوتا ہے. بعض چیزیں ہیں ایسی عجیب و غریب بھی کہ جس کو مثال کے طور پر آپ کالا جادو تعبیر کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر اس میں کوئی کمال ہوتا تو وہ انسان کامل رسول کی ذات ہمیں یہ سکھاتی پھر. اگر اس میں کمال ہوتا تو وہ انسان کامل ہمیں یہ سکھاتے. انسان کامل اور اس کے جانشین نے نماز سکھائی ہے، وہ واجب کی ہے، کالا جادو واجب نہیں کیا، پھر ٹونے واجب نہیں کیا ہمارے اوپر. اس کا مطلب ہے ہمارا تمام تر کمال ان چیزوں کے اندر تھا، اگر ان میں ہوتا تو وہ سکھا دیتے. اگر یہ دین کامل کا حصہ ہوتا انسان کی زندگی کے لیے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، تو وہ خدا رحمان ہادی رعوف الرحیم اس نے ہمیں کیوں نہیں سکھایا پھر یہ سب کچھ. اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، یہ ایکسٹرا ہے. اگر نقصان دہ نہ بھی ہو تو کم سے کم لازمی نہیں ہے، اور عین ممکن ہے نقصان دہ ہو، عین ممکن ہے نقصان دہ ہو. بالکل ایسے جیسے وہ قم میں مشہور تھا ایک طالب علم، میں نے شاید پہلے سالوں میں کبھی سنایا ہوگا، ایک طالب علم آغا مشکینی نے اپنے درس اخلاق میں سنایا تھا، آیت اللہ مشکینی نے کچھ وقت پہلے فوت ہوئے، کہ اس نے اللہ میاں سے دعا مانگنا شروع کر دی، خدا ہے مجھے ایک مرسیڈیز بینز دے دے. اب سب لوگوں نے سمجھایا کہ بیوقوف آدمی طالب علم کی شان میں نہیں کہ مرسیڈیز بینز مانگے اللہ تعالیٰ سے، مانگنا ہے کوئی تقویٰ مانگو، علم مانگو، پرہیزگاری مانگو، یہ کیا کہ ایک گاڑی مانگ رہے ہو، حیا کرو کچھ. اور وہ سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے خدا تو دیتا ہے نا، جب خدا دیتا ہے تو میں مانگ رہا ہوں، دے دے مجھے. کافی سمجھایا گیا، نہیں مانے. بہرحال وہ کچھ ہوا، ایسا ہوا، یہاں گئے وہاں گئے، فلاں کے نمائندے بن گئے. اس نمائندگی کے تحت ان کو ایک مرسیڈیز بینز مل گئی. ایت اللہ مشکینی سنا رہے تھے، کہنے کہ وہ مرسیڈیز بینز بھی ہم نے دیکھی کہ وہ ہو گئی اس کے پاس، لیکن صاحب ہوا یہ کہ اصفہان جاتے ہوئے اسی بینز میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پوری فیملی ختم ہو گئی. اچھا اب یہ ایک واقعہ ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں ہم نے ایسا دیکھا ہے جو انہوں نے الٹی چیزیں مانگی ہیں اور بچی بھی ہیں، تو اور عذاب جانا ہے وہ، تو نہیں معلوم اب آخرت میں کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. یہ سب چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں، صحیح چیزیں مانگی جائیں، صحیح چیزوں پہ محنت کی جائے، صحیح طریقے سے کی جائے. مثلا اگر کوئی مشکلات سے دو چار ہے تو بجائے یہ کہ ادھر ادھر جا کے سر مارے، مصیبتوں کے پیچھے دوڑے بھاگے، نماز جعفر تیار پڑھے. جب واقعا مشکل میں پھنسا ہوا ہے بھائی، نماز جعفر تیار پڑھو، اتنی مجرب نماز ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے کیا چیز مل سکتی ہے. بالاخص وہ مفاتیح الجنان میں نماز جعفر تیار کے بعد جو ہے وہ ایک دعا بھی لکھی ہوئی ہے، سات دفعہ یہ کہیں، چند دفعہ یہ کہیں، وہ سب لکھا ہوا ہے، تو اس کو پوری پابندی کے ساتھ انجام دیں. اس میں اتنی تاثیر ہے کہ آغا بہجت نے ایک جگہ پہ کسی نے لکھا کہ مثلا میں، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا نماز جعفر تیار پڑھو. اس کے بعد آخر میں لکھا اگر اس طرح پڑھو اور پوری نہ ہو دعا تو سمجھ جانا غلط پڑھی ہے، یہ چانس نہیں ہے کہ صحیح پڑھی تو دعا پوری نہیں ہوئی ہے، یہ چانس نہیں کہ تم کو غلطی کی ہے، دوبارہ پڑھو اس کو. اتنی مجرب چیزیں ہیں ہمارے پاس، اب ہم جائیں الٹے سیدھے جگہوں پہ جا کر، جبکہ دل بھی نہیں مان رہا ہوتا بعض اوقات کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے یار، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے ٹیڑھے پن پہ بھی اندر اندر کڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جا کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں اس در کی عظمت پہ یقین نہیں آیا، اس کا مطلب ہے اپنے جس در کے اوپر میں اور آپ کھڑے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو در اقدس، اس کی عظمت پہ یقین کریں. سب کچھ یہیں سے ملنا ہے، اور بجائے ادھر ادھر جانے کے پابند ہو جائیں اپنے آپ کو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو در بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ یہیں سے سب کچھ نصیب ہو جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور فرضاً اگر ایسا ہوا کہ کیا اور نہیں نصیب ہوا تو شاکر بنے، تو اللہ کے شاکر بندے بنے. ٹھیک ہے، مانگا تھا نہیں ملا، اللہ نے بہتری دیکھی ہوگی لہذا نہیں دیا، شکر بجا لیں کہ اس نے اس قابل تو سمجھا. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ خدا سے کہا خدا اپنے نزدیکی بندے سے ملوا دے، جا کے ملے ایک بیمار آدمی سے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، بیمار ہے، ناچار بالکل پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، صرف زبان ہل رہی ہے. جا کے دیکھا تو وہ شکر بجا لا رہا تھا، خوش آئے بندے خدا، تو شکر کس بات کا کر رہا ہے؟ نہ تیرے پاس کھانے کی طاقت ہے، نہ پینے کی طاقت ہے، نہ چلنے پھرنے کی، تیرا جسم مفلوج ہے، تیرے جسم میں بیماریوں کا راج ہے، بچا کیا ہے یہاں پر جو تو شکر بجا لا رہا ہے؟ کہنے کا میرے جیسے کتنے دیکھے بیمار، میرے جیسے زمین پہ پڑے ہوئے محتاج فقیر جو تو کچھ تم کہہ رہے ہو کتنے دیکھے ایسے؟ کہا نہیں دیکھا کوئی، ایک ہی دیکھا ہے، تو ہی ہے. کہا یہ کس نے بھیجا ہے، یہ سب بیماریاں کس نے ڈالی ہیں، خدا یا خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کہا خدا ہی ہے. کہا اس کا مطلب خدا نے پوری کائنات میں مجھے اس کے لائق سمجھا، شکر بجانا لاؤ. خدا نے اس پوری کائنات میں صرف مجھے اس امتحان کے لائق سمجھا، اور کسی میں صلاحیت نہیں دی کہ امتحان دیتا، میں دے رہا ہوں، شکر بجانا لاؤں اس. یہ جو اچھی دید ہے، آج میں حیران ہوں اس بات پہ، یہ جو دنیا پرست ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ پازیٹو سائڈ دیکھنا بہت اچھا ہے، اور ہم ایمان اور تقویٰ کے تحت اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس پر توکل نہیں کرتے. اب وہ جو کافر ہیں جن کو پتا ہے، مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اب بھی پازیٹو سائڈ لے کے چل رہے ہیں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اگر میں خدا کا ماننے والا نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، اگر کوئی انسان خدا کا ماننے والا نہ ہو تو اسے پہلی مشکل میں خودکشی کر لینی چاہیے. بھائی کیوں مشکل جھیلوں؟ اگر خدا نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے کوئی دنیا نہیں ہے، یہاں سے کوئی جزا سزا نہیں ہے، تو جیسے ہی میرے اوپر مصیبت پڑے میں کیا کر لوں؟ خودکشی کر لوں. میں کیوں مصیبت جھیلوں؟ کیوں پریشانی جھیلوں؟ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خودکشی نہیں کر رہا اور مصیبت کو جھیل رہا ہے اچھے وقت کے انتظار میں، اور میں جو خدا کو مانتا ہوں وہ اس سے امید نہیں لگا رہا، کیا بیوقوفی ہے؟ میں خدا کو مانتا ہوں بھائی، اس کی عظیم شان طاقت کا معتقد ہوں، جانتا ہوں کہ اس کائنات میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی ظالم ہی کھڑے ہو کر میرے اوپر کچھ کر رہا ہو، اصل ہو تو خدا کی طرف سے رہا ہے، تو اسی بات کو سمجھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان بھی بڑھے، مشکلات میں خوش بھی رہیں گے. پھر بات سے بات نکل رہی ہے، آیت اللہ بہجت کے استاد تھے آقا قاضی طباطبائی، جن کو میں نے کہا تھا امام خمینی کہتے تھے یہ توحید کا پہاڑ تھے. بیٹا فوت ہو رہا تھا، بیٹے کو کوئی بیماری لگی، ان کے بیٹے کو مر رہا تھا، طبیب کو بلا کے لائے، علاج ولاج کروا رہے تھے سب کچھ. طبیب نے کہا یہ بچے گا نہیں، یہ مرے گا، مر رہا ہے. مسکرانے لگے، مسکراتے رہے، لوگ دیکھ رہے کیا پاگل ہو گیا یہ بچہ، مر رہا ہے مسکرا رہے، دیکھتے رہے دیکھتے رہے، وہ بچہ مر گیا، مسکراتے رہے. کہنے لگے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، ہنس کیوں رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے اس میں غم کی کیا بات ہے، خدا نہیں ہے کیا، کس نے دیا تھا بچہ، سب کچھ خدا کا ہے، کیا ہوا یہاں پہ، یہاں سے وہاں گیا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوا ہے. کاش ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے یہاں کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے. آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، امام خمینی کے استاد، یہ پچھلی نسل بہت عجیب تھی، پچھلی نسل بہت عجیب تھی، آقا بہجت آخری فرق تھے اس پچھلی نسل کے. اس پچھلی نسل میں کچھ عرفا آئے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی یقین مانے میں اب اس بات کا اندر اندر معتقد ہوتا جا رہا ہوں. میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے، اس حوالے سے میں نے ظاہر ایران سے ہی کیا ہے، تو میں انقلاب کو بہت اچھی طرح جاننا چاہیے مجھے، کیونکہ وہاں پہ انقلاب کے اوپر بہت اسٹڈی ہوتی ہے. میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف چند عرفا نے کیا ہے، یہ سب کا سب ایسے ہی، باقی سارے الا الاسباب کو، اقتصادی اسباب یہ تھے، سیاسی اسباب یہ تھے، یہ سب غیر باتیں ہیں، یہ آؤٹ آف ٹریک ہیں. اصلی بات یہ ہے چند عرفا جمع ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کا کوئی اللہ کی کوئی حجت پوری کرنی تھی، انہوں نے کروا دی. امام خمینی کی تربیت دو عرفا نے کی، آقا مرزا جواد ملکی تبریزی اور ایک آیت اللہ شاہ آبادی. آقا مرزا جواد ملکی تبریزی یہ لوگ پتہ نہیں کیا تھے، یعنی کس طرح سے ان لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، کئی سال تک صرف امام خمینی کو درس پڑھاتے تھے، چار پانچ اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے تھے، ان میں سے دو تین کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، ایک سیریس اسٹوڈینٹ تھا بس امام خمینی، ان کی خاطر تین چار سال تک کلاس لی انہوں نے، گویا آئے ہی انہیں کے لیے تھے بس، اور کچھ نہیں تھا، ایک آدمی کو تربیت دے رہے تھے. اور اس زمانے میں جب امام خمینی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان سے کہہ رہے تھے، امام خمینی نے خواب دیکھا، ان کے سامنے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کہاں پر ترمیم تعبیر یہ ہے کہ تم انقلاب لاؤ گے، تم یہاں کی حکومت تبدیل کر دو گے. ابھی کچھ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی وہ فیضیہ والی تقریر بھی نہیں ہوئی تھی، کہاں معلوم ہے تم حکومت تبدیل کرو گے. اس حد تک یہ لوگ، یعنی کچھ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے یہ غیر معمولی ہوا ہے. آخری 25-30 سال کے اندر ہم اس کو پولیٹیکل ڈائمینشنز میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے بھلا دیتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا ہے، اصل میں کچھ اور ہوا ہے. یہاں مرزا جواد ملکی تبریزی اپنے اس شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بیٹھ گئے، ایک دفعہ بیٹھ گئے زمین کے اوپر، ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھی. شاگردوں نے دیکھا استاد فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی خبر وبر تو ہے نہیں یہاں پہ. خیر وہ لوگ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یقیناً کسی بزرگوار کی خبر ہوگی، قوم میں بہت پہلے سے خبریں دفن ہیں جن کا نہیں معلوم کون تھے، اور زمینیں بھی برابر ہو گئی ہیں، روڈ ہے اور جو کچھ بھی ہے. انہوں نے بھی ہاتھ رکھا خبر پہ اور جگہ پہ اور پڑھ لی فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد جب فاتحہ پڑھ لی یہ کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا آقا صاحب کس کی خبر تھی، مسکرائے ٹال دیا. انہوں نے بھی دیکھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہفتے بعد بچہ مرا، وہیں پہ دفن ہوا. ایک ہفتے بعد ان کے فرزند کی فوت ہوا، وہیں پہ جا کے دفن ہوا جہاں پہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھی تھی. یہ کچھ اور ہوا ہے، ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اور اب جو ہونے والا ہے لگ رہا ہے وہ بہت کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بہت کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ابھی ہم اس کو صرف اکنامیکل ریسیشن میں دیکھ رہے ہیں، سارا ہم غم اس پہ ہے کہ پراپرٹی کی قیمت اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے، ویزے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں، لمبی داستان ہے، بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. اے رسول کہیں کہ مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہے کہ جو ناقابل شکست ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں, یہ سب باتیں نہیں جانتے, یعنی ان کو نہیں معلوم نبی کی حیثیت کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے, بشارت کیا ہے, نظارت کیا ہے. اگر وہ بشیر ہیں, بشارت دے رہے ہیں, مثلا میں آپ کو بشارت دوں اور بشارت کے اوپر کوئی پروف نہ دوں تو میری بشارت دینا پوری ہے کیا؟ بھائی میں آپ کے سامنے خوشخبری لے کر آؤں, مثلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, کوئی ایک آیا ہے بچہ, اس نے کہا بھائی یہ خوشخبری ہے, کیا ہے؟ کل آسمان سے سونے کی بارش ہوگی. آپ نے کہا اچھا خوشخبری ہے, ٹھیک ہے بھائی. آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ ہے, کہہ رہا ہے آسمان سے سونے کی بارش ہوگی, بات بھی عجیب و غریب سی کر رہا ہے, یہ نہیں ہونے کا ہے. صحیح ہے, یہ بشارت کامل ہے؟ نہیں, بشارت ناقص ہے. کیوں؟ بشیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بات میں اعتماد لائے, اپنی بات میں وزن لے کر آئے, اپنی بات کا ثبوت دے. نبی اکرم نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے, کوئی ثبوت دیا؟ اگر ثبوت نہیں دیا تو بشارت کامل کیسے ہوئی پھر؟ اس کا مطلب ہے ثبوت دیا ہے. وہ کیا ثبوت دیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ثبوت کیوں نہیں پہنچا, یا پہنچا ہے ہم سمجھ نہیں رہے. انہوں نے کہا میں نذیر ہوں. نذیر ہوں تو ڈرانے والا ہے, ڈرانے والا کچھ تو دکھائے بلاخر. ڈرا رہا ہے تو پورا صحیح سے ڈرا ہے نا, کہ سامنے والے کو پتا تو چلے کہ کچھ ہونے والا ہے. یہاں پر کہا ڈرائے ڈرانے والے ہیں, کیا مطلب؟ جہنم ہے, دکھائی ہے؟ نہیں دکھائی تو نذیر کیسے ہیں پھر؟ دکھائی ہے تو ہم نے کیوں نہیں دیکھی ہے؟ اور ہم نے نہیں دیکھی تو ہمارے لیے بشیر و نذیر کیسے ہوئے پھر وہ؟ یا گڑبڑ ہم کر رہے ہیں؟ لگ رہا ہے کچھ غلطی ہم کر رہے ہیں. وہ تو آج بھی بشیر ہیں, آج بھی نذیر ہیں, ہم بشارت لے نہیں رہے, ہم ان کی نظارت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یقین نہیں آ پا رہا. اچھا اگر دیکھ لیں, اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے, اللہ کرے کہ ایک رات خواب میں جنت دیکھیں, اگلی رات خواب میں جہنم دیکھ لیں, اب کیا ہوگا؟ اور اگلے دن لائن حاضر نماز کے لیے, بھائی کل جنت دیکھی ہے اور پھر اگلے دن اور لائن حاضر, چونکہ اب تو جہنم بھی دیکھ لی ہے, اب کہیں نہیں گیا معاملہ. اور اگر ذرا سا معاملہ ادھر ہونے لگا تو وہ جہنم یاد آئی کہ بھائی وہ جہنم تھی, وہ بہت وحشت ناک تھا. اصل یہ مفاہیم ہم لوگوں کے لیے معلوم نہیں ہے. مثلا جنت میں کوئی وحشت نہیں ہے, مزہ ہی مزہ ہے. کیسا مزہ ہے؟ کیسا مزہ ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم سے کوئی جنت کہے تو ہم زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر 5-star ہوٹل سوچ لیں گے, 5 نہیں وہ 7-star ہو جائے گا. بھی اس سے زیادہ کیا سوچیں گے ہم جنت سے؟ اچھا اب جنت کا کبھی مزہ لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں لیا, تو پھر بشارت کیسے ہوئی؟ بشارت میں تو سب کچھ ہونا چاہیے نا. اچھا بشیر وہ ہے جو ہمیں اصل دکھائے کہ بھائی یہ ہے, دیکھو یہ سامنے جنت ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, جانا جاؤ, نہیں جانا نہیں جاتے. اور نظیر یہ ہے کہ وہ دکھائے کہ جہنم یہ ہے. یہ سب کیسے ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ؟ کیسے ہم لوگ یہ سب چیزیں کر پائیں گے؟ 2-3 کام کریں تو شاید ہم لوگوں کا راستہ کھلنا چاہیے, شاید ہم لوگوں کا راستہ کھلنا چاہیے. جو ان لوگوں کی باتوں میں سمجھ میں آتا ہے, مثلا اس وقت اس پچھلی نسل سے جو بچنے والے ہیں بڑے لوگوں میں سے ہیں, ایک آیت اللہ جوادی عاملی ہیں, جو اب وہ گزشتہ نسل تو ختم ہو گئی, یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے سب, لیکن اب اس نسل سے ملحق جو نزدیک ترین آدمی ہیں وہ شاید آیت اللہ جوادی عاملی ہیں, جو مشہور ہیں. بعض اوقات غیر معلوم رہ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, جیسے خود آغا بہجت غیر معلوم رہ گئے تھے, لیکن 20 سال پہلے تک بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی یہ اس گزشتہ نسل کے بہت پرانے آدمی ہیں. تو ابھی ممکن ہے کچھ ہوں گے ادھر ادھر جو مشہور نہیں ہوں گے, تو ہم لوگ نہیں جانتے, پتہ نہیں خدا بعد میں شہرت دلوا دے ان کو یا ان کو حکم ہو تو کچھ کریں. لیکن ابھی جو مشہور ہیں ان میں آیت اللہ جوادی عاملی سب سے زیادہ مشہور ہیں اس وقت, اور عرفا میں ان کا مقام بھی ہے. اسی طرح ایک اور ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی, آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ بھی بہت مشہور ہیں, اور ان کا بھی اسی نسل سے تعلق ہے, اسی نسل عرفا سے تعلق ہے, ان لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ لوگ راستے کو بتاتے ہیں, مثلاً آپ کیا کیا کام کریں, کہتے ہیں دائم اپنی عبادات کے اندر مصلحتوں پہ توجہ دیں. عبادات کے اندر ایک عبادت ہوتی ہے, جیسے آپ نے وضو کرنا سیکھا, نماز پڑھنا سیکھ لی, یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے آپ نماز میں اپنی توجہ بڑھائیں, خدا کی طرف رکھیں, دو مرحلے. تیسرے مرحلے یہ ہے اب آپ نماز میں توجہ بھی رکھیں اور مصلحتوں پر بھی غور کریں, حکمتوں پر بھی غور کریں. تکبیر کہتے وقت ہاتھ اونچے کیوں کرنا ہے, رکوع میں سر کیوں نکلا ہوا ہے, کمر برابر کیوں ہے مثال کے طور پر, اور کیا مطلب ہوا اس کا کہ آپ کی گردن نکلی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ, اب کیا سوچنا ہے, اب سجدے میں گئے اب کیا سوچنا ہے, سجدے سے اٹھے اب کیا سوچنا ہے, جب کھڑے ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقود, اب کیا سوچنا ہے. کہا اگر کوئی اس مرحلے میں زیادہ سوچے اب پچھلی دنیا کو کشف کر سکتا ہے, اب اس کے سامنے کچھ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو مثلاً کیا اسٹیپس ہوئے, ہم اسٹیپس یہ سوچتے ہیں حرام اور حلال, حرام اور واجب کا پورا خیال رکھیں, محرمات واجبات کا, نمبر ایک. نمبر دو, اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے, مثلاً لذت پرستی کے اوپر کنٹرول کرے, ان مسائل کے اندر مبتلا نہ ہو. جو حلال ہیں ان کو بھی کیلکولیٹڈ استعمال کرے, مثلاً کھانا کھا رہا ہے مقدار بھر کھائے, اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ نہ کھائے, تھوڑا اپنے شکم کو خالی رکھے, جو ان کے بتائے ہوئے مراحل ہیں اس کے تحت. بس واجب اور حرام کا خیال کرتا ہے, تھوڑا اپنی لذت پرستیوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, اپنی لذتوں کو ادھر نہیں جانے دیتا جو اس میں ہاتھ سے نکل جائیں, چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, کم مقدار میں. میں نہیں کہہ رہا حلال سے استفادہ نہیں کرتا, استفادہ کرے, کم مقدار میں کرے جو یہ لوگ سکھاتے ہیں. تیسری بات کیا ہوئی, عبادتوں میں حکمتوں کے اوپر غور کرے, عبادتوں میں حکمتوں کے اوپر غور کرے. اور چوتھی بات, آخرت کو مسلسل یاد کرے, مسلسل اپنی آخرت کو یاد کرے. اب نتیجہ کیا ملنا چاہیے, نتیجہ یہ ملنا چاہیے کہ اب برزخ نظر آنی چاہیے. اچھا برزخ میں آپ کہیں گے اچھا وہی نظر آئے گا نا کہ ایک آدمی جل رہا ہے آگ میں, یہ تو وہی ہم نے جو سوچا ہے وہی نظر آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اب جو نظر آئے گا وہ بہت عجیب ہوگا. وہ کس طریقے سے, جیسے خود حسن زادہ عملی کہتے ہیں, کہنے کہ میں ایک دفعہ کوئی ذکر کر رہا تھا جس کے نتیجے میں کشف ہونا تھا, جس کے نتیجے میں یہ معلوم تھا کہ اب کچھ کشف ہوگا. آپ کہیں گے وہ ہمیں پتہ چل جائے, یہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا, اس سے دہراتے رہیں گے مر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, پہلے اس کے مراحل طے کرنے پڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, میں شباہتن عرض کرتا چلوں, ایک ہی آیت پڑھی تھی, چاہتا تھا زیادہ آیت کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہ آپ مثلا اپنے گھر سے نکلتے وقت ایک آدمی کو ایڈریس سمجھاتے ہیں کہ بھائی پہلے رائٹ لینا, پھر لیفٹ لینا, پھر اسٹریٹ جانا, پھر لیفٹ لینا. اب اس منزل پہ پہنچنے کا ایک اور راستہ بھی ہے, صحیح ہے, وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں آدھا وہاں سے لوں آدھا یہاں سے لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے نا اس کو پڑھو تمہارے لیے کشف ہوگا, اس کو پتا ہے کون سے چوراہے پہ کھڑا ہے, اب لیفٹ لینا ہے یا رائٹ لینا ہے. اب اگر میں کسی اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس کا باقی نقشہ پکڑ لوں اور چلنا شروع کروں, میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, میں لی میریڈین پہنچ جاؤں گا بجائے کشف, یہ اور مصیبت میں پھنس جاؤں گا, کشف وش کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی اس چوراہے پہ نہیں کھڑے تھے آپ پچھلے چوراہے پہ تھے, آپ کو وہاں سے نقشہ پکڑنا چاہیے تھا. تو وہ کہنے کہ میں نے جناب علی ایک موقع کے اوپر کوئی ذکر کیا, اس میں ایک کشف ہونا تھا, اس کے اندر اچانک میں نے دیکھا کہ میں ایک کمرے کے اندر ہوں اور جیسے ایک کبوتر بن کے اڑ رہا ہوں, اور اڑ رہا ہوں اور پرواز کرنا چاہتا ہوں, آسمان میں ایک سوراخ ہے, مجھے معلوم ہے یہاں سے باہر نکل سکتا ہوں, اور میں پوری طاقت لگا کر کبوتر بن کے اس سوراخ سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں, پوری زور لگا رہا ہوں کہ کسی طریقے سے نکلو, میں دیکھتا ہوں نہیں نکل پا رہا, اور میں اچانک احساس کرتا ہوں کہ اتنی شدت کا ضعف میرے اوپر طاری ہو رہا ہے جیسے میں گرا اور مرا, اب نہیں بچوں گا. اور کہنے لگے کہ میں کافی دیر تک اسی طریقے سے گھومتا رہا, اور میں نے دیکھا کہ نہیں اب میں گرنے والا ہوں, اب میرے بس کے اندر نہیں ہے. آگے کا نہیں سنا رہا, آگے کا انہوں نے کچھ بتایا تھا. اب یہ کیا ہوا, یہ کیا منظر ہے, اس میں انہوں نے کیا دیکھا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو ایک ایسے, یہ ان کی روحانی حالت ہے, یہ ان کی روحانی حالت ہے کہ ان دنوں یہ کسی کمال کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں, اس کمال کی طرف بڑھ نہیں پا رہے ہیں, اور کوئی چیز ان کو ضعیف کر رہی ہے, ان کی کوئی کمی ان کو کمزور کر رہی ہے. یہ برزخ ہے, اور یہ برزخ کا سمبولک ایکسپریشن ہے, یہ برزخ کا سمبولک ایکسپریشن ہے. ایک برزخ کی اصل بھی ہوگی, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک سمبولک ایکسپریشن میں دیکھا ہے, کبوتر کی شکل میں دیکھا. البتہ بعض اوقات معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب, یعنی اس کے مقابلے میں یہ تو بہت اچھا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی ممکن ہے برزخ میں اپنے آپ کو کچھ اور دیکھے, ایسے ہی بتا رہا ہوں, اگر وہ کبھی میری ریکارڈنگ سنے تو برا نہ مانے, سکھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک آدمی حج سے ہو کر آیا, مجھ سے کہنے کا مولانا صاحب حج تو ہو گیا, ایک بڑا کام خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو گدھے کی شکل میں دیکھا، اب کیا کروں؟ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی توفیق ہے، یہ توفیق ہے. آپ اور میں اور آپ کے آدمی کے اوپر ہنسیں گے، اچھا یہ گدھا ہے، ابھی نہیں معلوم ہم اندر کیا ہے، اس نے تو دیکھ لیا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے موڈ میں ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم صحیح بھی نہیں کر پا رہے. یہ برزخ ہے، یہ برزخ ہے. بس کوئی یہ نہ سوچے اچھا وہی جنت اور جہنم میں وہ پھول دیکھیں گے اور محلیں دیکھیں گے اور نہریں دیکھیں گے تو یہ وہ جو قرآن میں دیکھتے ہیں نا وہ خواب میں دیکھ لیں گے. نہیں نہیں، وہ برزخ بہت طاقتور ہے، وہ پھر جب دکھائی دے گی تو ڈیٹ کلیئر ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. جو یہ لوگ لکھتے ہیں جیسے حسن زادہ عملی وغیرہ لکھتے ہیں، قل ارونی الذین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بس بشارت و نذارت یہاں سے ملتی ہے، پھر یہ جو بشارت و نذارت ہے یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی ان لوگوں کے سامنے، پھر معتقد ہو جاتے ہیں، معتقد ہو جاتے ہیں، کام کو 100% کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح لڑکتے بڑکتے نہیں کرتے. پھر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے. ہاں صحیح بات ہے، وہ جو بشارت نذارت وہ دے رہے ہیں اس کو بھی کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں، باقی سب لوگ نہیں جانتے. باقی سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا مریں گے تو جنت میں جائیں گے، مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں معلوم جنت جہنم ابھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اسی جنت و جہنم میں ابھی بھی ہیں، صرف یہ کہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب منہ کھولتے ہیں تو آگ کے شعلے دیتے ہیں اور منہ بند کرتے ہیں تو تندور کی طرح جل رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. فرمایا اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں، تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا. اچھا اب خدا پہلا جواب تو ان کو یہ دے کہ وعدہ پورا ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، اب صرف یہ ہے کہ تم دیکھو گے کب. وعدہ پورا ہوگا نہیں کیا مطلب؟ ایک دن آئے گا پھر قیامت شروع ہوگی، پھر آخرت شروع ہوگی. نہیں، آخرت ہو رہی ہے. آخرت کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، آخرت کا ایک مطلب ہے وہ جو آخر میں آنے والی ہے، صحیح ہے، اور ایک آخرت کا مطلب اور بھی ہے، وہ کیا؟ دوسری والی، دوسری والی. شاید آخرت وہ آخر میں آنے والی نہیں ہے، آخرت وہ دوسری والی ہے جو اس کے پیچھے دوسری ہے. اب تک ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آخرت آخر والی. آخرت کا مطلب ہے ایک اور پیچھے والی جو اسی کے ساتھ پیرلل چل رہی ہے، بالکل ایسے جیسے مثلا یہ ایک کمرہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں دوسرا کمرہ تو دوسرا کمرہ یعنی اس کے اینڈ پر ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں، برابر والا دوسرا کمرہ. تو یہ آخرت ایک زندگی ہے، کیا یہ آخر میں آنے والی زندگی ہے؟ نہیں، ممکن ہے برابر والی دوسری زندگی ہے، جو نظر آ رہی ہے اس کی دوسری والی. تو یہ جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا، وعدہ پورا کب ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، تمہیں کب نظر آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اب ممکن ہے مراد قیامت ہو، کہ بھائی وہ جو آپ نے کہا تھا سورج ٹوٹ جائے گا، آسمان بکھر جائے گا، وہ کب پورا ہوگا. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. رسول فرماتے ہیں، رسول سے کہا، اے رسول ان سے کہہ دو تمہارے لیے ایک وقت معین ہے. لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن معین ہے، ہمارے لیے تو سب برابر ہے، تمہارے لیے ایک دن معین ہے. کون سا دن؟ جس دن تمہارے سامنے کشف ہو جائے گا، اس دن شروع ہوگا؟ نہیں، شروع تو خیر ابھی بھی ہے. اس دن تمہارے سامنے کشف ہوگا، وہ دن کب آئے گا؟ فرمایا اس کا ایک دن معین ہے، نہ ایک دن آگے جائے گا نہ ایک دن پیچھے آئے گا. خوبصورت بات کہاں پر ہے؟ خوبصورت بات اس لکم میں ہے، تمہارے لیے ایک وقت معین ہے. نہیں کہا اس کا ایک وقت معین ہے، شاید مراد مطلب یہاں پہ جو باریکی ہے وہ یہ کہ وہ دن تمہارے لیے معین ہے، ہمارے لیے تو ابھی بھی ہے. آیا نبی کے لیے چھپا ہوا ہے کہ کس کی کیا شکل ہے؟ نہیں، نبی کے لیے تو ابھی بھی ہے، وہ آخرت ابھی بھی چل رہی ہے. ہاں تمہارے لیے جس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس کا ایک دن معین ہے. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ ایک گھڑی آگے جاؤ گے. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم.
يَرْجُعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. آگے دیکھیں آئے کریمہ بہت طولانی ہے تو ہم اس کو یہیں پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. ایک گھڑی ہے تمہارے لیے معین ہے, نہ ایک گھڑی آگے جائے گی نہ ایک گھڑی پیچھے جائے گی. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, ایک آدمی جو ابھی مرا ہے اس کی برزخ کم مدت کی ہوگی, جو بہت پہلے مرا ہے اس کی برزخ بہت لمبی ہو جائے گی, پھر جو قیامت سے ایک گھنٹے پہلے مرے گا وہ بڑے مزے میں رہا, ایک گھنٹہ مرا برزخ ختم. ایسا نہیں ہے برزخ. اچھا ہمارا ٹائم بنتا کس سے ہے؟ ہم لوگوں کا ٹائم بنتا ہے سورج کی موومنٹ سے. آیا برزخ میں سورج کی موومنٹ ہے؟ برزخ میں سورج نہیں ہے, یہ سورج ہماری دنیا کا ہے, یہ مٹیریل ورلڈ کا دنیا ہے, یہ سورج ہے. یہاں پہ وہاں سورج نہیں ہے کہ اس کی موومنٹ ہو, اس سے جناب علی گھنٹے بن رہے ہیں, سال بن رہے ہیں, مہینے بن رہے ہیں, وہاں سب کچھ یہ نہیں ہے. برزخ کچھ اور ہے, برزخ ایک اور فیز ہے. آیا قبر برزخ ہے؟ یہ جو نیچے قبر ہوتی ہے یہ برزخ ہے؟ یہ برزخ کی ایک علامت ہے. برزخ ایک فیز آف لائف ہے, زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو ابھی بھی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, مرنے کے بعد نظر آ رہا ہے. اور دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگ جو بزرگان دین ہیں یہ لوگ اس قسم کی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر پریکٹس کریں تو آہستہ آہستہ اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا وہ جو جلدی مرے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اس سے پڑے گا کہ یہ جو مرا ہے یہ کس روحانی کیفیت میں مرا ہے. انسان بن کے مرا ہے, ابھی گدھے پہ ہی موت آ گئی ہے, کچھ اور بن کے مرا ہے. یہ جس حد میں مرا ہے اب اس سے پیوریفیکیشن ہوگی, اب اس کو اس کو سب جھیلنا پڑے گا جو اس نے یہاں کیا ہے. ابھی قیامت نہیں آئی ہے, ابھی سوال جواب شروع نہیں ہوا ہے, ابھی تو صرف دوڑ دو چار ہے. دوڑ دو چار کیا ہے؟ میں نے ایک چھری لی یوں کاٹا, اگر آپ نے چھری سے یوں کاٹا یہ کٹے گا, یہ کٹے گا. ابھی اس کی جزا و سزا کیا ہے؟ یہ بات کی بات ہے, ابھی تو یہ کٹے گا نا. یہ برزخ یہ کٹنا ہے, جزا سزا ابھی نہیں آئی ہے, جزا سزا قیامت کی بات آئے گی, وہ قیامت پر آئے گی. ابھی کیا ہے؟ ابھی میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک جھوٹ بول دیا, ابھی اس پہ جزا سزا شروع ہو جائے گی؟ نہیں, ابھی شروع نہیں ہوگی. ابھی صرف جھوٹ کا اثر شروع ہوگا. جھوٹ کا اثر کیا ہے؟ کوئی اگر زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روحانی شکل شیطان میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ شیطان نے جھوٹ بولنا سکھایا, صحیح ہے. اگر کوئی بہت کنجوسی کرتا ہے تو اس کی روحانی شکل ایک جانور میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کوئی زیادہ ریاکاری کرتا ہے تو گدھے کی شکل میں آ جاتا ہے. اگر کوئی زیادہ کنجوسی دکھاتا ہے, بخل دکھاتا ہے, میں نے عرض کر دیا اس سب بزدلی دکھاتا ہے, ایک جانور ہے, مسخرپن ایک اور جانور. تو یہ جو روحانی شکلیں ہیں, جیسے ہی برزخ میں جائے گا وہ روحانی شکلیں شروع ہو جائیں گی. اب ان روحانی شکلوں کے ساتھ اتنی مدت زندگی گزارنی ہے کہ کچھ صاف ہو جائے. اچھا کچھ لوگ ہوں گے جن کی اس برزخ سے صفائی نہیں ہو پائے گی, محشر میں بھی جانور بن کے اٹھیں گے, وہ مصیبت بہت بڑی ہو گئی. محشر میں اس اسپاٹ پر اگر جانور بن کے کھڑے ہوئے, اب یہ وہ شاید وہ جگہ جہاں پہ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ میں نہ مغفرت کروں گا نہ نظر اٹھا کے دیکھوں گا, پھر کچھ نہیں رہے گا. بہتر یہ ہوگا وہ لوگ بہتر صورتحال میں ہوں گے جو برزخ میں ہی پس پسا کر ان جانوروں کی شکلوں سے محروم ہو جائیں, شکلوں سے جان چھوڑا لیں اور محشر تک پہنچتے انسان بن چکے ہوں. تو اچھا اگر یہ کب ہوگا, کن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کی برزخی شکلیں جانوروں سے نہیں بچ پائیں گی, جانور ہی رہیں گے محشر تک؟ شاید وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی برائیوں میں عادت اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب برزخ کی آگ ان کو نہیں نکال پا رہی ہے, اب جہنم کی آگ ہی جلائے گی. یہ سب عادت کا کھیل ہے, یہ سب عادت کا کھیل ہے. یعنی ایک انسان کی برزخی شکل انسان نہ رہے جانور رہے, کیوں ہوتی ہے؟ عادت کی وجہ سے. یہ دیکھنا ہوگا اس کو عادت کس بات کی ہے. اگر عادت سچ کی ہے برزخی شکل عادت پر بنتی ہے, سچے کی شکل بنے گی. اچھا اگر عادت جھوٹ کی ہے اب برزخی شکل کس کی ہے؟ اب برزخی شکل جھوٹے کی ہے.
عادت امپورٹنٹ ہے. ایک دن سانحے میں کوئی کام ہو گیا، مثلا ایک آدمی ہے سچا، ایک دن غلطی سے جھوٹ بول گیا، اس پہ شکل تبدیل نہیں ہوتی. اب ایک آدمی ہے جھوٹا، آج سچ بول لیا ہے، اس سے شکل تبدیل نہیں ہو رہی. پس یہ جو ہم ماہ رمضان میں اچھائیاں کر کے سمجھتے ہیں نا، اس پہ سب کچھ مل گیا، نہیں ابھی عادت نہیں بنی ہے. جب تک عادت نہیں بنائیں گے شکل تبدیل نہیں ہوگی، اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو. مثلا آپ نے سچا اٹھنا ہے، سچائی کی عادت بنائی ہے آپ نے، اور ہم نے فیاض بن کے اٹھنا ہے تو فیاضی کی عادت لائیے. ایک دن خاتم تائی کی قبر مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سخاوت کی عادت بنانی پڑے گی، سچائی کی عادت بنانی پڑے گی. شکلیں عادت پہ بنتی ہیں. ہمیں اس کا خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے، بس میں سوچتا ہوں بھائی جیسے ہی کسی کریٹیکل پوزیشن میں پھنستا ہوں، پہلی چیز سچ نکلتا ہے جھوٹ نکلتا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر پہلی چیز میرے منہ سے جھوٹ نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے عادت جھوٹ کی ہے. کسی بھی منظر کو دیکھتا ہوں آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عادت غلط دیکھنے کی ہے. عادت پہ شکلیں بنتی ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیوں میدان مینا زیادہ تر جانوروں سے بھرا ہوا تھا، کیوں میدان عرفہ زیادہ تر جانوروں سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ سب حاجی تھے. کوئی کہے بھائی حج کرنے آ جائے، اب کیوں شکل جانوروں کی ہے؟ اس لیے کہ عادت غلط ہے. حج کی تو عادت نہیں ہے اس کی، حج تو یوں ہی کرنے آ گیا ہے. یہ عادت پہ شکلیں بنتی ہیں. ورنہ دیکھیں نا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب مولا نے میدان عرفہ میں اس آدمی کی آنکھوں پہ سے پردے ہٹا کر کہا کہ یہ دیکھو میدان جانوروں سے بھرا ہوا ہے، تو کوئی کہے بھائی حاجیوں کی شکلیں بھی کیوں جانوروں میں؟ حاجیوں کی شکلیں اس لیے جانور کہ حاجی تو ہے، عادت جھوٹے کی ہے. حاجی تو ہے، عادت مکاری کی ہے. حاجی ہے، عادت منافقت کی ہے. اور شکلیں عادت پہ بنتی ہیں. استغفار یہاں پر ہے، خدا غلط عادتوں سے محفوظ کر لے، چونکہ ان عادتوں پہ شکلیں بننی ہیں. اور سختی بھی یہیں پر ہے. ایک دن میں اٹھا، میں نے نماز شب پڑھ لی، اب میری شکل نماز شب پڑھنے والوں کی بن گئی؟ نہیں، جب تک عادت نہیں پڑے گی وہ شکل نہیں بنے گی. اچھائی میں بھی یہی ہے، برائی میں بھی یہی ہے. بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں. ہم لوگوں کا کام آسان نہیں ہے. ہم لوگوں کا کام آسان اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور یہ برزخ، عرض کرتا چلوں ایک آخری روایت، وہ یہ کہ فرمایا برزخ تمہیں خود جھیلنی ہے، محشر میں ہم ساتھ دیں گے، شفاعت ہم کروائیں گے محشر، برزخ خود جھیلنی ہے. برزخ میں نصرت کریں گے لیکن جھیلنی ہم نے. کیوں؟ یہ دور دو چار کی طرح ہے. چاقو چلایا زخم تو لگے گا، چاقو چلایا زخم لگے گا. یہ برزخ ایسی ہے، یہ ہمیں جھیلنی ہے. نصرت طلب کریں کہ یہ بری عادتیں کسی طرح چھوٹ جائیں ہمارے اندر سے. یہ جو ماہ رمضان ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، کوشش کریں ماہ رمضان میں ایک بری چیز نکل جائے، ایک اچھی چیز آ جائے. ایک بری چیز نکالیں گے، بری چیز نکالیں گے، دس بری چیزیں خدا نکال دے گا. ایک اچھی عادت ڈالیں گے، دس اچھی عادتیں خدا ڈالے گا. کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کی دس کی سزا دیں گے. ہم لوگوں کی بنیاد خوبصورت ہے، ہم لوگوں کی بنیاد اچھی ہے. کیوں؟ بنیاد میں حب اہل بیت ہے، اس کا خمیر بہت اچھا خمیر ہے. بنیاد خوبصورت ہے، عمارت اچھی کرنی ہے، بنیاد پاکیزہ ہے. اس حب اہل بیت کے صدقے میں ہی شرم آنی چاہیے تھی ہمیں، حب اہل بیت کے صدقے میں شرم آنی چاہیے تھی. وہ ایک عارف نے بہت اچھا لکھا، کہنے لگا اگر شافع محشر علی ہیں تو میں گناہ نہیں کروں گا، اگر شافع محشر علی ہیں تو میں گناہ نہیں کروں گا. کیوں؟ علی کے سامنے علی والا بری شکل میں جائے اچھا نہیں لگتا، علی والا بری شکل میں نہ جائے، کوئی اور ایرا غیرا بری شکل میں جائے، علی ان کی شفاعت کرائیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ مولا علی کا چاہنے والا بری شکل میں ان کے سامنے جائے، کہنے لگا میں غیرت سے مر جاؤں گا ان کے سامنے کہ میں بری شکل میں کیوں آیا. تو آپ اور میں الحمدللہ بنیاد اچھی ہے، بنیاد حب اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہے، بنیاد سید الشہداء کی محبت کے اوپر ہے. یہ سب خوبصورت بنیاد ہیں، ان کے اوپر عمارت خوبصورت ہونی چاہیے، پاکیزگی کی عمارت ہونی چاہیے. اور طلب کریں، طلب کریں، مسلسل گڑ گڑائیں،
من جدہ وجد جو کھٹکھٹائے گا وہ بالآخر پائے گا، بالآخر اس کو نصیب ہو جانا ہے. اور سید الشہداء کے ہفتے میں روزانہ زیارت عاشورہ ہو سکتی ہے تو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں ہر روز سید الشہداء کا دروازہ کھٹکھٹا دے رہا ہوں. مولا ہم غریب ہیں، ہم ناچار، روزانہ کچھ ایسا کریں، ایک دفعہ کم از کم بی بی کا نام لے کر احترام ضرور دیں کہ کاش ہم لوگوں کو اتنی عادت ہو جائے ان ناموں پر احترام دینے کی کہ کل جب قیامت میں کھڑے ہوں اور ان کا نام لیا جائے تو ہم کھڑے ہو کر احترام کر لیں، تو فرشتے دور سے دیکھ کر کہیں گے خدا ہے یہ تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کا حساب کچھ اور کر دے. برزخ میں ہم کہیں سے گزر رہے ہوں، قبر میں ہمارے کوئی منکر نکیر آئے، اس کے منہ سے علی کا نام نکلے، ہمارے پاس سے احترام نظر آئے، اس کو بھی احساس ہو کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ حساب کچھ اور، ان کا حساب کچھ اور ہونا چاہیے. لہذا یہ سب مراحل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت سے گزاری ہے. اور جب آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، کسی ایک ہستی کو یاد کریں، کسی ایک ہستی کو ایسے کو دیکھیں جس سے بھی آپ کا دل زیادہ نزدیک آ رہا ہے، اس کو خاص توسل کا ذریعہ بنا لیں. جب بھی آپ کا دل نرم پڑ رہا ہو اس کے نام پر، اس سے توسل کرنا شروع کریں. مثلا میں کبھی کبھی دائرہ ماہ محرم الحرام کے اندر مسائل پڑھ رہا ہوتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے جون سے توسل کرنا بہت اچھا ہے. بزرگوں سے توسل کریں گے وہ بھی ہونا ہے، لیکن جون کے ساتھ آسانی یہ غلام آدمی ہے، غلام آدمی ہے تو ہم اس غلام سے کہہ سکتے ہیں کہ اے غلام تو تو جانتا ہے نا ہم غلاموں کی حالت کیا ہے، ہم لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے. اور وہ ایسے غلام ہیں کہ مالکوں کے مالک ہیں، عجیب غلام ہے واقعی. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر ذرے کو دیکھتے ہیں تو آفتاب بنا دیتے ہیں، انہوں نے ان کو دعا دی ہے. لہذا ہمارے پاس عجیب و عجیب روایت موجود ہیں، جب جون آئے اور طلب کیا مولا مجھے جانے دیں کسی طریقے سے، اور مولا نے کہا مت جاؤ، تو کہا اچھا میرے خون میں پسینے میں بدبو آتی ہے، اہل بیت کے باشرف خون میں نہیں ملائیں گے، اتنے عرصے نمک کھایا تھا اب تو نمک حلالی ہو، اب تو آنے دیجئے میں خون بہاؤں آپ کے ساتھ. سید الشہداء نے فرمایا اجازت ہے. لہذا جون جب میدان جنگ میں اترے تو جو رجز پڑھا اس نے کہا اب آؤ حسین کے سیاہ غلاموں کی جنگ دیکھو، فخر کر رہے تھے اپنے اوپر کہ اب حسین کا سیاہ غلام میدان میں آ جائے، دیکھو اس کی جنگ دیکھو. اب جب زمین پر گرے سید الشہداء خود گئے کہا میں اس تلاشا خود لے کر آؤں گا. روایات کے مطابق تشریف فرما ہوئے، جون کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور گویا ان کے چہرے کو صاف کیا ہوگا، جون کی آنکھ کھل گئی، دیکھا میرا سر سید الشہداء کے زانوں پر ہے. کاش کوئی جون جیسا غلام ہو اور حسین جیسا مالک ہو، تب سمجھ میں آتا ہے حسین کے زانوں پہ سر ہونا کسے کہتے ہیں. دیکھا میرے سر سید الشہداء کے زانوں پر ہے، گویا ہلکا سا مسکرائے، سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدایا اے سیاہ فام کے جسم میں نورانیت ڈال دے، اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. بعض روایات فرماتی ہیں جب چوتھے امام دفن کر رہے تھے، بنی اسد نے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے، اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کاش جیسے جون کے لاشے میں سے خوشبو آئی ہمارے لاشے میں سے بھی کوئی خوشبو آئے، جیسے ان کا لاشا منور ہوا.
سیعلم الذین ظلموا ای قلوبهم قلبوا. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان شہداء کربلا کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.